یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور آپ سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں، پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے اطالوی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو میں ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں موجودہ صورتحال کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیا ہے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کے اتحاد پی ڈی ایم نے متنازع قوانین کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف نے حکومت پر مہنگائی کو بے لگام کر دینے کا الزام لگایا ہے۔ سعودی اتحاد نے جنوب مغربی سعودی عرب میں یمنی فوج کے ڈرون حملے کا اعتراف کر لیا ہے۔ اور ایرانی خواتین کی قومی ٹیم بنگلہ دیش میں ہونے والے تیر کمان کے عالمی مقابلوں کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے اطالوی ہم منصب لوئی جی ڈی مایو سے ٹیلی فون پر گفتگو میں ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں موجودہ صورتحال کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیا ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے لوئی جی ڈی مایو سے ٹیلی فون پر گفتگو میں ویانا مذاکرات سے متعلق درپیش مسائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اصل قصوروار امریکہ ہے، جس کی وجہ سے موجودہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی موجودہ نئی حکومت نتیجہ دیکھنا چاہتی ہے اور وہ ایک اچھے سمجھوتے کے لیے تیار ہے۔ اس گفتگو میں اٹلی کے وزیر خارجہ نے ویانا مذاکرات کے لیے جاری کوششوں کے مثبت عمل پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس مثبت عمل کے قابل قبول نتائج برآمد ہوں گے، تاکہ ایران اور اٹلی کے درمیان تجارتی تعلقات میں ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ توسیع کا مشاہدہ کیا جا سکے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے اپنے روسی اور چینی ہم منصبوں سے تہران کے خلاف غیر قانونی پابندیوں کی منسوخ کے بارے میں مجوزہ ویانا مذاکرات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے ویڈیو کانفرنس میں اپنے روسی اور چینی ہم منصبوں سے تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے پیر کی رات اپنے روسی ہم منصب سرگئی ریابکوف اور چینی ہم منصب ماجاؤ سو سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے گفتگو میں مختلف بین الاقوامی مسائل میں ایران، روس اور چین کی یکجہتی کو اہم قرار دیا۔ انہوں نے یہ قطبی فکر کے مقابلے میں کثیر الفریقی رجحان اور فکر کی ترویج میں ایران، روس اور چین کی ہم آہنگی کو بھی قابل تعریف بتایا۔ ایران کے چیف ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے کہا کہ ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیاں یہ قطبی فکر کی مخالفت کا شاخسانہ ہیں۔ انہوں نے ویانا میں آئندہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے ایران کے خلاف پہلے پابندیوں کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوئی اس گفتگو میں علی باقری کنی نے ان سبھی پابندیوں کو مجوزہ ویانا مذاکرات سے پہلے ہٹائے جانے کو ضروری بتایا، جو بین الاقوامی جوہری معاہدے اور سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2231 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لگائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے پابندیوں کے ہٹنے کی عملی تصدیق کو بھی مذاکرات کی کامیابی کی شرط بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کی بحالی کے نتیجے میں ایران کو اقتصادی فائدہ پہنچنا ہی پابندیوں کے عملی طور پر ختم ہونے کی تصدیق سمجھی جائے گی۔ پاکستان میں حزب اختلاف کے اتحاد پی ڈی ایم نے متنازع قوانین کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے ورچوئل اجلاس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق ورچوئل اجلاس میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے لندن سے اور صدر شہباز شریف نے لاہور سے اجلاس میں شرکت کی۔ اعلامیہ کے مطابق ایم ایم اے کے رہنما شاہ اویس نورانی، سربراہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی محمود خان اچکزئی، سربراہ قومی وطن پارٹی آفتاب احمد خان شیرپاؤ، بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں نے بھی اس ورچوئل اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں طے پایا کہ حکومتی متنازع قوانین کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ اجلاس میں پشاور میں احتجاجی جلسے طے شدہ نظام الاوقات کے مطابق کرنے کی منظوری دی گئی۔ اعلامیہ کے مطابق لانگ مارچ کی تاریخ کے لیے پی ڈی ایم کا اجلاس 22 نومبر کو طلب کر لیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم اجلاس میں کہا گیا ہے کہ حکومت مہنگائی کی تلوار سے عوام کو ہر روز قتل کر رہی ہے۔ آٹا، چینی، گھی سمیت بنیادی اشیاء ضروریات کی قیمتیں نہ صرف عوام کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہیں بلکہ یہ اشیاء عوام کو مہنگے داموں میں بھی میسر نہیں ہیں۔ کراچی کوآپریٹو مارکیٹ کے تاجروں نے آگ لگنے سے ہونے والے نقصان کے ازالے کے لیے حکومت کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ واضح رہے کہ کراچی کے علاقے صدر میں واقع کوآپریٹو مارکیٹ میں آگ لگنے سے 600 سے زیادہ دکانیں جل کر راکھ ہو گئیں اور تاجروں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ آگ سے جلنے والی دکانوں کے مالکین کا کہنا ہے کہ یہ آگ شارٹ سرکٹ سے نہیں لگی ہے۔ کراچی کوآپریٹو مارکیٹ میں لگنے والی آگ کی وجوہات کا اب تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے آگ کی وجوہات اور نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اس دوران کراچی آئل ریفائنری کی زیر زمین لائن میں آگ لگ جانے سے کم 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ آگ لگنے کے نتیجے میں 6 افراد زخمی ہوئے، زخمیوں میں سے 3 افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں حزب اختلاف نے حکومت پر مہنگائی کو بے لگام کر دینے کا الزام لگایا ہے۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی نے آج مہنگائی کے خلاف مودی حکومت پر سخت حملہ کیا۔ کانگریس پارٹی نے کہا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران بے لگام مہنگائی سے پہلے ہی پریشان عوام مزید پریشانی میں پھنس گئے ہیں۔ کانگریس پارٹی نے کہا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران عام آدمی غریب تر ہوتا چلا گیا ہے اور اس دوران مہنگائی جس شرح سے بڑھی ہے اس کا اندازہ سرکاری اعداد و شمار کو دیکھ کر آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ کانگریس پارٹی نے الزام لگایا کہ حکومت اپنا خزانہ بھرنے کے لیے عوام پر مسلسل بوجھ ڈال رہی ہے۔ کانگریس پارٹی نے کہا کہ ملک میں مہنگائی مکمل طور پر بے لگام ہو چکی ہے اور عوام دوہری مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ کانگریس پارٹی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک طرف آمدنی میں کمی آئی ہے اور دوسری طرف مہنگائی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت ہندوستان ملک میں ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں گمراہ کن پروپیگنڈے کی بنا پر اس کی تشہیرات پر پابندی عائد کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ہندوستانی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی حکومت ملک میں ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں کمپنیوں کے اس پروپیگنڈے پر پابندی لگانے کا ارادہ رکھتی ہے کہ یہ کمپنیاں سرمایہ کاروں کو بڑا منافع دیں گی۔ حال ہی میں ہندوستان کے کئی بالی ووڈ ستاروں نے ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں ایڈ شروع کیے ہیں۔ حکومت ہندوستان کا کہنا ہے کہ اس قسم کے ایڈ میں ضمانت سے متعلق کسی قسم کی کوئی شفافیت نہیں پائی جاتی، جس کی بنا پر سرمایہ کاروں کو خاصا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے نگراں وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان کے تقریباً 70% علاقوں سے داعشی عناصر کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے نگراں وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ملک میں داعش دہشت گرد گروہ کے خلاف طالبان کے اقدامات کے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان میں صرف 30% علاقوں سے داعش دہشت گرد گروہ کا صفایا کیا جانا باقی ہے۔ انہوں نے داعش کو سنگین خطرہ نہ بتاتے ہوئے کہا کہ داعش کی کوئی فوجی طاقت نہیں ہے اور اسے جلد ہی ختم کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ پچھلے چند ماہ کے دوران افغانستان کے صوبے ننگرہار، کنڑ، خوست، کابل، قندوز اور قندھار میں متعدد دہشت گردانہ حملے اور دھماکے ہوئے ہیں جن کی ذمہ داری دہشت گرد گروہ داعش نے قبول کی ہے۔ سعودی اتحاد نے جنوب مغربی سعودی عرب میں یمنی فوج کے ڈرون حملے کا اعتراف کیا ہے۔ جارح سعودی اتحاد کے ترجمان ترکی المالکی نے جنوب مغربی سعودی عرب پر یمن کے ڈرون حملے کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یمنی ڈرون طیارے کو مار گرایا گیا ہے۔ سعودی عرب کا ابہا ایئرپورٹ اور شاہ خالد ایئر بیس اس ملک کے جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں واقع ہے اور سعودی اتحاد یمن پر بمباری کے لیے زیادہ تر انہی ہوائی اڈوں کو استعمال کرتا ہے۔ دوسری جانب جارح سعودی اتحاد کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ مغربی ساحل پر مشترکہ فوجیوں کی ایک بار پھر تعیناتی اتحاد کے کمانڈروں کا عسکری فیصلہ ہے اور یہ یمن میں فوجی اسٹریٹجی کے مطابق ہے۔ جارح سعودی اتحاد کے زر خرید ایجنٹوں کی اچانک پسپائی کے بعد ان علاقوں میں یمنی فوجی تعینات ہو گئے ہیں اور الحدیدہ صنعاء روڈ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ غرب اردن میں صہیونی فوجیوں کے ساتھ ہونے والی جھڑپ میں ایک فلسطینی جوان شہید ہو گیا ہے۔ عرب 24 ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق آج صبح شمال مغربی اردن کے توباس علاقے میں ہونے والی جھڑپ میں صہیونی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بن کر ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں پر یلغار کر کے متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ادھر انتہا پسند صہیونیوں نے شمالی نابلس کے برقہ دیہات کے قریب رہنے والے فلسطینیوں پر حملہ کر دیا جس میں 3 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ صہیونی حکومت 1967 سے غرب اردن پر قبضہ کیے ہوئے ہے اور اس وقت اس علاقے پر 500,000 سے زیادہ صہیونی انتہا پسند قابض ہیں جبکہ غرب اردن کے کل فلسطینیوں کی تعداد 30,000,000 سے زیادہ ہے۔ سورانی ڈاکٹروں کی سینٹرل کمیٹی نے ملک میں ہونے والے حالیہ مظاہروں میں 23 افراد کے مرنے کی خبر دی ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سوڈانی ڈاکٹروں کی سینٹرل کمیٹی نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ ملک میں فوجی بغاوت کے خلاف ہونے والے عوامی مظاہروں میں ہلاک ہونے والے مظاہرین کی تعداد 23 تک پہنچ گئی ہے۔ سوڈان کے مختلف شہروں میں حالیہ دنوں میں فوجی بغاوت اور اقتدار پر فوج کے قبضے کے خلاف عوامی مظاہرے ہوتے رہے ہیں۔ اسپتالی ذرائع کے مطابق فوجی بغاوت کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں 200 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ سوڈانی فوج کے کمانڈر عبد الفتاح البرہان نے 25 اکتوبر کو بلا خون خرابے کے ایک نرم فوجی بغاوت کے ذریعے ملک کے اقتدار کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ عبد الفتاح البرہان کی سربراہی میں فوج نے بغاوت کر کے وزیر اعظم کو گرفتار کر لیا اور کابینہ کو تحلیل کر دیا تھا۔ سوڈانی فوج کے سربراہ نے اسی کے ساتھ ملک میں ہنگامی حالت کا اعلان بھی کیا تھا۔ چین کے صدر نے اپنے امریکی ہم منصب سے گفتگو میں کہا ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان پرامن اور پائیدار تعلقات ضروری ہیں۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق چین کے صدر شی جن پنگ نے امریکی صدر جو بائیڈن سے آن لائن ملاقات میں کہا کہ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور پرامن بقائے باہم کے اصول پر کاربند رہنا چاہیے۔ جن پنگ نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں اور کورونا وائرس جیسے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان پرامن اور پائیدار تعلقات ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین اور امریکہ کو ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اپنے داخلی امور انجام دینے چاہیے۔ اس ملاقات میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ چین اور امریکہ کے سربراہ کی حیثیت سے دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ہوشیار رہیں کہ روابط جنگ و تصادم کی جانب نہ جانے پائیں کیونکہ دونوں ملکوں پر دنیا اور اپنے ملکوں کے عوام کے سلسلے میں ذمہ داریاں ہیں۔ ایرانی خواتین کی قومی ٹیم بنگلہ دیش میں ہونے والے تیر کمان کے عالمی مقابلوں کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ تیر اندازی فیڈریشن کی اطلاع کے مطابق ایرانی تیر اندازوں نے 2 شعبوں میں مقابلہ کیا ایرانی خواتین کی ٹیم نے ان مقابلوں کے پہلے مرحلے میں بنگلہ دیش کی ٹیم کے ساتھ مقابلہ کیا اور اسے 226 کے مقابلے میں 227 کے اسکور سے شکست دے کر سیمی فائنل مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا، اور پھر سیمی فائنل میں ہندوستان کی ٹیم کو 220 کے مقابلے میں 227 کے اسکور سے شکست دے دی۔ اس طرح ایران کی خواتین کی تیر کمان ٹیم فائنل میں پہنچ گئی ہے، جہاں اس کا مقابلہ جنوبی کوریا کی ٹیم سے ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں۔ خبریں ہمارے ساتھی ہاشم علی پیش کر رہے تھے، اور اب چلتے ہیں سیاسی گفتگو کے سیگمنٹ کی طرف۔ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ۔
اور ڈاکٹر صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ سعودی عرب کی جیلوں میں یمنی مجاہدین کے سر قلم کیے جا رہے ہیں، سعودی عرب کی طرف سے ان مظالم اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ افسوسناک خبریں جو سعودی عرب سے اس سے پہلے بھی انسانی حقوق کی وائلنس کے عنوان سے آتی رہی ہیں، اور انسانی حقوق کی مختلف تنظیموں نے جو وہاں کے بارے میں اعداد و شمار مختلف میڈیا میں دیے ہیں، وہاں سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب اور بالخصوص سعودی جیلوں میں جس انداز سے قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے اور وہاں جس انداز سے انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے، وہ شاید دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں ہے، اور وہ بھی پھر ایک ایسی ریاست کے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتی ہے، اور حرمین شریفین کی وجہ سے اس کی ایک اپنی حیثیت اور تقدس بھی ہے، اور اس کی بات کو پھر غیر مسلم حلقوں میں ایک ریفرنس کے طور بھی پیش کیا جاتا ہے کہ یہ گویا اسلامی سزائیں ہیں یا یہ ایک اسلامی ریاست کے اندر ایسے ہوتا ہے، جبکہ ظاہراً سعودی عرب کی ریاست نہ اسلامی ہے، نہ وہاں کے حکام اسلامی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، نہ وہاں کے قوانین کے اندر کوئی ایسی جھلک محسوس ہوتی ہو کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ اسلامی اور قرآنی قوانین ہے، لیکن دشمن اسی طرح کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ اسلام کے خلاف اس کو ہمیشہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو آپ نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا، یہ ابھی 13 نومبر کو تقریباً 10 یمنی قیدیوں کو انہوں نے ان کا سر قلم کیا ہے، ان کو پھانسی دی ہے دوسرے لفظوں میں، اور نہ صرف ایک ان کا سر قلم کیا اور انتہائی بے دردی سے وہ کیا، بلکہ ان کی لاشوں کو بھی پھر سمندر میں پھینک دیا، یعنی ان کے وجود کو ایک لحاظ سے مٹا دیا کہ کل کوئی یہ ڈیمانڈ ہی نہ کر سکے کہ یہ قیدی تھے اور یہ جنگی قیدی تھے، اور جنگی قیدیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک کھلا ایک جرم ہے، اور جس کو خود عالمی تنظیمیں، بلکہ اس کو جنیوا کا جو وہ 1949 کا ایک چارٹر ہے جنگی قیدیوں کے عنوان سے، جس میں باقاعدہ ان جنگی قیدیوں کے حقوق مشخص کیے گئے ہیں، اس کے بھی سراسر خلاف ہے۔ اس کے اندر واضح طور پہ موجود ہے کہ جب آپ کسی جنگ کے دوران کسی ملک کے شہری کو یا جنگی قیدی کو جیل میں یا کسی اپنے تحویل میں لیتے ہیں، تو سوائے اس کے کہ وہ آپ کا ایک جیل کے اندر بند انسان ہے، باقی تمام تر انسانی حقوق اسے حاصل ہیں۔ آپ اس سے اگر معمولی سا بھی اس کو قید کے علاوہ اگر کوئی اس کے خلاف کوئی عمل کریں گے، تو جنیوا کے اس چارٹر کے مطابق آپ نے جنگی جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ تو اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ کہاں یہ کہ معمولی نوعیت کی خلاف ورزی ہوئی ہے، بلکہ ان کے سر قلم کیے گئے، پھر ان کی لاشوں کو جو ہے وہ سمندر میں پھینک دیا گیا ہے۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب کے یہ جرائم اب اتنے کھلے ہو گئے ہیں، بلکہ خود ہم یمن کو انہوں نے ایک بہت بڑی جیل میں تبدیل کر رکھا ہے۔ یمن 2.5 کروڑ کا ملک ہے، چاروں طرف سے اس کا محاصرہ ہے، نہ وہ فضا کے ذریعے سے، نہ زمین سے، نہ سمندر سے، کسی ذریعے سے وہاں تک ان کو خوراک اور معمولی غلات اور اس طرح کی جو ضروریات زندگی کی روزمرہ کی چیزیں ہیں وہ بھی ان تک پہنچنے نہیں دے رہے. تو وہاں پہ بھی انہوں نے ایک لحاظ سے تو اس کو ایک جیل میں تبدیل کر دیا, اور پھر آئے روز دن میں بلکہ درجنوں اور بیسیوں بار ان پہ ہوائی حملے ہوتے ہیں. اور یہ جو عمومی طور پہ اس وقت جو چیزیں سامنے آئیں اس کے مطابق تو خود یمن کا 80% انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے, 40 لاکھ لوگ بے گھر ہیں, 1 لاکھ سے زائد جاں بحق ہو چکے ہیں, اور اسی طرح لاکھوں کے حساب سے زخمی ہیں, سینکڑوں اس وقت افراد جو ہیں وہ سعودی جیلوں میں بند ہیں. تو ایک ساری صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو جو سعودی عرب کے جرائم ہیں وہ یقیناً تاریخ کے اندر ایک اس سطح پہ پہنچ گئے ہیں کہ اس کو تاریخ میں فراموش نہیں کیا جائے گا کہ کس انداز سے سعودی عرب نے اپنے ایک ہمسایہ عرب مسلمان ملک کو جس انداز سے اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا, اور جو جن جرائم کے وہاں پہ ارتکاب کیا وہ یقیناً کسی بھی عنوان سے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, اس کی توجیہ نہیں کی جا سکتی. اور یقیناً اس میں عالمی اداروں کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے, علاقائی اداروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, مسلمان حکمرانوں کی, مسلمان عوام کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سعودی عرب کے ان جو اقدامات ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائیں.
جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کی اسی گفتگو کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچا.